আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দু, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ। صدق الله العظيم। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين। سامعین محترم، الحمدللہ دور تدمیر قرآن کی نشست میں سورہ شورا کی کل ہم نے 12 آیات کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آیت نمبر 13 یہ ایک دینی فریضے کے حوالے سے بڑی اہم آیت تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کو آج تک کے لیے مؤخر کیا تھا۔ یہ بات ہم تسلسل سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو سورہ زمر سے اور سورہ شورا تک یہ چار صورتیں ہیں کہ جو توحید عملی کے چار پہلوؤں کو کور کرتی ہیں۔ توحید عملی کے جو دو پہلو ہیں وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہیں کہ جس میں توحید فی العبادت یا توحید فی الاطاعت کا موضوع سورہ زمر میں آیا، اسی طرح توحید فی الدعا، یہ دعا بھی عبادت ہی ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، یہ توحید فی الدعا کا موضوع سورہ مومن میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا۔ پھر توحید عملی کا جو اجتماعی پہلو ہے اس کے بھی دو گوشے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو بندگی انسان نے اپنے لیے تسلیم کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بندہ بننے کا حکم دیا ہے، اب اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دی جائے، جس کے لیے ایک اصطلاح دعوت اللہ کی ہے۔ اور دعوت کے موضوع پر آیت نمبر 30-36 سورہ حامیم سجدہ، وہ بڑی اہمیت کی حامل تھیں، کل اس کا ہم نے تفصیل سے مطالعہ کیا۔ اور توحید عملی کا جو یعنی کلائمیکس ہے، پہلو جو بھی اعلیٰ ترین پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے جامع ترین اصطلاح اقامت دین کی ہے قرآن مجید کی، جو یہاں آیت نمبر 13 میں یہ اصطلاح جو ہے وہ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ سمجھنی ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں آیت نمبر 13 کا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، اور اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے دین میں وہ بات کہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی، والذی اوحینا الیک، اور اسی بات کی وحی ہم نے نبی آپ کی طرف فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی بات کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی۔ اور وہ کیا بات ہے کہ تمام انبیاء کو اس کی ہدایت کی گئی ہے؟ فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ نہ ڈالو، کوئی دو رائے اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ جو دین کے لیے ایک بڑی جامع اصطلاح ہے دینی فرائض کے حوالے سے، وہ اقیم الدین کی ہے، اقامت دین کی۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ سعادت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے رمضان المبارک میں تسلسل سے دینی فرائض بھی قرآن کے مطالعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تین موٹے موٹے دینی فرائض ہیں، اور اس کا حوالہ ایک کتابچے کی صورت میں بھی پہلے آ چکا ہے، دینی فرائض کا جامع تصور۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کیا فرائض عائد کیے ہیں، اور اس وقت معاشرے میں ایک فقدان یہ ہے کہ اس کا ایک محدود تصور ہے کہ جو اکثریت رکھ کے بیٹھی، لہٰذا وہ محدود تصور بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاکہ اس کا پھر سد باب کیا جائے اور دینی فرائض کا جامع تصور بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کتابچہ تو اس حوالے سے بڑا مفید ہے. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس موضوع کو مختلف پیرائے میں بیان کیا، کبھی دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کبھی دینی فرائض کا جامع تصور، کبھی مطالبات دین، تو مختلف انداز سے. یعنی جس طرح سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، وہی والی کیفیت ہے. یعنی مختلف انداز سے اس موضوع کو ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہے، اپنے تحریر کے ذریعے سے بھی، اپنے بیانات کے ذریعے سے بھی. وہ فرماتے تھے کہ بحثیت مسلمان مجھ پر اور آپ پر تین موٹے موٹے فرائض ہیں کہ جو عائد ہوتے ہیں، اور بہت ہی سادہ دیہاتی انداز میں اگر اس بات کو سمجھایا جائے کہ وہ تین فرائض کیا ہیں ہمارے اوپر، اور یہ فرض کے درجے میں، یعنی فرض اور نفل کا ہم فرق اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی، تین فرائض کو بھی ہمیں اسی درجے میں سمجھنا ہے. نفل وہ کام ہے کہ جس کو کیا جائے تو اجر ہے، نہ کیا جائے تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ فرض وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے اللہ کے ماننے والوں پر. اگر کریں گے تو بہت ہی اجر ہے، ملٹیپل ہے اجر، نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، گناہ ہوگا. یہ نفل اور فرض کا فرق جو ہے وہ پہلے واضح ہو جائے تو پھر یہ دینی فرائض کو اسی لحاظ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تین موٹے موٹے فرائض کیا ہیں؟ سادہ سے الفاظ میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بنوں، اللہ کی غلامی اختیار کروں. اس کے لیے قرآن مجید میں کئی اصطلاحات ہیں، لیکن جامع ترین اس طرح کیا ہے، وہ ہے عبادت. عبادت اب سے نکلا جس کے معنی غلامی کے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کی غلامی 24 گھنٹے پوری زندگی اس کی محبت کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ بات آئی تفصیل سے، سورہ فاتحہ ایاک نعبدو کے ذیل میں بھی چند باتیں ہم نے وہاں وضاحت سمجھی تھی. تو یہ ہے پہلا دینی فریضہ. انشاءاللہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بھی اس کی وضاحت تفصیل سے مزید آ جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ٹھہرا ہے، اللہ کی بندگی. پھر دوسرا فریضہ ہے اس سے آگے بڑھ کر کہ اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اور اس کے لیے بھی مختلف اصطلاحات، کہیں دعوت کی اصطلاح ہے اس کے ذیل میں احکامات ہم نے پچھلے سورہ حامی میں سجدہ میں سمجھے، اسی طرح سے تبلیغ کی اصطلاح ہے کہ جو اس دینی فریضے کے لیے آتی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی اصطلاح ہے کہ جو کہ آتی ہے، اور جامع ترین اصطلاح جو ہے وہ شہادت علی الناس کی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی ہمارے سامنے آئی. یعنی لوگوں پر حجت تمام کر دینا دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، نیکی کا حکم برائی سے روک کر، کہ تاکہ اللہ کے ہاں ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ اللہ، وہ جا کے کہیں کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ہے. تو یہ ہے دوسرا فریضہ کہ اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، کہ جس بندگی پر انسان خود اپنی ذاتی حیثیت میں اب اس نے اس کو اختیار کیا ہے. تیسرا فریضہ ہے کہ جو آج کی اس آیت سے متعلق ہے، کہ اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، کہاں؟ اللہ کی اس زمین پر. یعنی اگر سوال کیا جائے تو پہلے بھی کیا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو یونینیمس جواب سب کا آئے گا ایک ہی، کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ اس کا مالک ہے. اگلا سوال کیا جائے کہ پھر جب یہ اللہ مالک ہے زمین کا، تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے، تو اس کا بھی یونینیمس جواب آئے گا ایک ہی، کہ اللہ کے احکامات چلنے چاہیے، اللہ اس کا مالک ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے پھر مختلف اصطلاحات ہیں قرآن مجید میں. کہیں تکبیر رب کی اصطلاح ہم سورہ مدثر میں سمجھیں گے، کہیں جو ہے وہ سورہ انفال میں یکون الدین کلہ للہ کی اصطلاح ہے کہ کل کا کل نظام اللہ کے لیے ہو جائے. اسی طرح سے اظہار دین کی اصطلاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ذیل میں، یعنی ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھ کر آیت نمبر 33 میں، آج جو ہے وہ سورہ فتح میں بھی انشاءاللہ آیت نمبر 28 میں وہ ہمارے سامنے دوبارہ سے آ جائے گی، سورہ صف میں مزید پھر آ جائے گی آیت نمبر 9 میں، کہ یہ دین اللہ کے رسول کو دیا گیا تاکہ آپ اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں، کل نظام ہے زندگی پر غالب کر دیں. تو یہ اظہار دین کی اصطلاح. جامع ترین اصطلاح کیا ہے؟ اقامت دین کی ہے، دین کو قائم کرو. اب یہاں دیکھیں الفاظ، ذرا غور کیجیے گا، متن آپ کے سامنے بھی ہے، مصحف میں بھی چند ساتھی دیکھ رہے ہیں. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ یہ دین کو قائم کرنے کی جو وصیت ہے، نصیحت ہے، وحی ہے، وہ پانچ اولو العزم من الرسل جو یہاں بیان ہوئے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، یہ پانچ اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، بہت ہی اولو العزم انبیاء رسول، اور یہ تو نمائندگی جو ہے وہ انبیاء کی کر رہے ہیں، ورنہ تمام انبیاء کا مقصد یہی ٹھہرا ہے. سورہ حدید کے آیت نمبر 25 ہم پڑھیں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد یہ بیان کیا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، یقیناً ہم نے بھیجا تمام انبیاء کو، کتابیں دے کے بھی بھیجا، میزان یعنی ایک نظام عدل دے کے، معزات دے کے. کیوں؟ تاکہ اس میزان عدل کو، اللہ کے اس عادلانہ نظام کو تمام، یعنی لوگ اس پر قائم ہو جائیں، عدل پر. اور لوگ عدل پر قائم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا واحد ایک ہی ذریعہ، اور وہ یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین جو ہے وہ قائم کر دیا جائے، اس کا نفاذ کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب دین قائم ہوگا، دین کا نفاذ ہوگا، تو ہر ایک کو اس کا رائٹ ملے گا اور ہر ایک کو اس کا حق ملنا، یہی اصل میں لفظ ہے عدل. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان اقیم الدین کی جو اصطلاح یہاں پر آئی ہے، یہ ہمارا وہ تیسرا فریضہ ہے. یہاں غور کریں، اسی سے ملتے جلتا ایک حکم قرآن مجید میں کثرت سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی اسی وزن پر اقیم الدین یہاں الفاظ آئے ہیں. متن پہ آپ غور کریں، اسی سے ملتا جلتا حکم کثرت سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ کون سا حکم ہے؟ اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ بالکل یہی وزن ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اس حکم پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ. بالکل واضح ہے تصور، اقیم الصلاۃ کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے وہ ایک شخص کھڑے ہو کے اور نماز پڑھ کے اور فارغ ہو جائے، نہیں، قطن نہیں. یہ اقیم الصلاۃ کے مفہوم میں نہیں، ہم سب کو پتا ہے. اقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ کہ با جماعت نماز مسجد میں آ کے ایک امام کے پیچھے، اور تمام جو بھی وضو کی یعنی نماز کی جو بھی شرائط ہیں، وہ وضو کا ہونا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، پاک کپڑے ہونے، پاکیزہ جگہ کا ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں. تو لہٰذا یہ اقیم الصلاح کا پورا ایک نظام ہے کہ جو کہ ہمیں پتا ہے، تو اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں. اقیم الصلاح، نماز کو قائم کرو. اسی وزن پر حکم ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو. نماز کو قائم کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کے والے سے اس وقت الا ماشاء اللہ، یعنی یہ تصور جو ہے وہ بالکل ناپید ہو گیا، یہ تصور بالکل پس منظر میں چلا گیا. اور اسی کی وجہ سے، اس دین کے فریضے کی ادائیگی کی نہ کرنے کی وجہ سے، آج پوری دنیا میں ہم اس وقت رسوا ہیں، پٹ رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب مختلف صورتوں میں جو ہے وہ مسلط ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک فریضہ تھا، امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی تھا، اس نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اللہ کی طرف سے پھر عذاب مسلسل آ رہے ہیں، کوڑے برس رہے. کہیں ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم اپنے فیصلے کچھ خود نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا فنکشن چھوڑ دیا. اب یہاں سوال یہ ہے، 3 یہاں پر سوال ہیں کہ جو کر کے اور اس کے جوابات ہمیں حاصل کرنے ہیں. یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اقیم الدین، جیسے کہ نماز فرض ہے، اسی طرح سے یہ دین کا قیام ہر بندے پر کہ جو جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا ہے، اس کو فرض کے درجے پر اس کے کندھے پر ہے. لہٰذا اب پہلا سوال یہ ہے کہ اقامت دین کیوں کیا جائے، دین کو قائم کیوں کیا جائے. اچھا، یہاں پر ایک وضاحت مزید ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، اقیم الدین کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، دین کو قائم رکھو یا دین کو قائم کرو. دین کو قائم کب رکھا جائے گا؟ کہ جب دین پہلے سے قائم ہے، تو لہٰذا اس کو قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی، اس کی حدود کی حفاظت کرنی. اور اگر دین غالب نہیں ہے، قائم نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو دین کو قائم کرنا. تو لہٰذا اس وقت کیا صورتحال ہے پوری زمین پر؟ دین قائم نہیں ہے، دین کو قائم کرنا ہے. اچھا، دین قائم کر دینا ہم اس کے مکلف نہیں، بلکہ دین کو قائم کرنے کی کوشش، اس کے ہم مکلف ہیں، کوشش کے ہم مکلف ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے رہنا، کرتے رہنا آخری سانس تک، اس کے ہم مکلف ہیں کہ جو کہ ٹھہرائے گئے. یہ 2 بنیادی باتیں ذہن میں تازہ ہو جائیں گی، انشاءاللہ پھر آگے باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گی. اب 3 سوالات ہیں اقامت دین کے حوالے سے. یہ اقامت دین، دین کو قائم کیوں کیا جائے، پہلا سوال. دوسرا سوال، کون کرے گا؟ تیسرا سوال، اقامت دین کیسے کی جائے، خاص طور پر پاکستان کے سینیریو میں، کیونکہ ہمارا یہ ملک ہے اور بہت فیزیبل ہے دین کی اقامت کی جدوجہد کے حوالے سے دیگر ممالک کے کمپیریزن میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 سوالات ہیں، کیوں کیا جائے اقامت دین، کون کرے گا، اور کیسے کیا جائے. تو کیوں کیا جائے، اس کا ایک سوال جواب تو بہت سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ان اقیم الدین، جیسے اقیم الصلاۃ ہے ویسے اقیم الدین ہے. تو میرے لیے تو یہی کافی ہے، بحثیت مسلمان ہم سب کے لیے، کہ بھائی اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی کرنا. اچھا دوسرا پھر دین کو قائم کیوں کیا جائے؟ اس میں ایک اور جواب بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی، آپ کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی، دین کو قائم کرنا، اس کو غالب کرنا. اور ہمارے لیے تو آئیڈیل ہر لحاظ سے وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ان کا مقصد بعثت ٹھہرا تو ہمارا بھی اعلیٰ ترین مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہی کہ جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح سے اللہ کی زمین پر اس کی حکمرانی، یہ لاجیکل سی بات ہے، عقلی بات ہے. ابھی میں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات اسی طرح سے دیے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کس کے احکامات چلنے چاہیے؟ اللہ کے چلنے چاہیے، لاجیکل سی بات ہے. اسی طرح سے لوگوں کو انصاف مہیا ہو، وہ کب ہو سکے گا؟ کہ جب اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا. ورنہ غیر کا دین غالب کر کے بیٹھیں گے، نہ انصاف ملے گا، نہ کسی کا حق جو ہے وہ اسے ملے، بلکہ حقوق جو ہے وہ غصب کیے جائیں. لہٰذا یہ ہے کہ باطل کا جو بھی نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے اور اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، عدل ملے. اور یہ ہے کہ پھر ہم اپنا مقصد تخلیق بھی پورا کر سکیں. ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے، اور جب تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا تو عبادت بھی ہماری ادھوری ہے. صرف ہم نماز، روزہ، حج، زکات جو ہے وہ ادا کر سکتے، لیکن اللہ کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹو، ہمارے معاشرے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے ہیں. اسی طرح سودی نظام ہے کہ جو کہ معاشی نظام میں وہ چل رہا ہے، بے حیائی جو ہے وہ عام ہے. لہٰذا اس میں ایگزیکٹو پاور چاہیے. لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ایک اسلامی نظام کو قائم کرنا، یہ اسلامی ریاست کا وجود میں آنا، خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو پہلا سوال کیوں کیا جائے؟ تو اس کے کچھ جوابات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے. دوسرا سوال کون کرے گا؟ جی کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ یعنی اللہ یہ ذمہ داری کس کی لگا رہا ہے؟ جو بھی اس زمین پر اس کے ماننے والے ہیں اس کی یہ ذمہ داری. فرشتے جب آتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں دینی فرائض کی ادائیگی میں، بدر میں اللہ کے رسول نے سب کچھ جو ہے وہ رکھ دیا کہ اللہ میں نے اپنی 12-13 سال کی جو بھی محنت ہے تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر اللہ کے فرشتے نازل ہو گئے. لہٰذا یہ ہے کہ کون کرے گا یہ میرے اور آپ کے اوپر کندھے پر یہ فرض کے درجے میں ذمہ داری ہمیں کرنی ہے اپنی اپنی حیثیتوں میں. تیسرا سوال بڑا ہے میں کیسے کی جائے دین کی اقامت. تو ایک تصور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ نیکیاں پھیلاؤ 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 پھیلاؤ، برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی. تو بظاہر تو یہ بڑا کلک ایک دم سے کرتا ہے کہ بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود مٹنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خوشکن نظریہ ہے، اس کی جگہ کچھ نہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، بنیاد کچھ نہیں. کیونکہ اگر نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود مٹ رہی ہوتی ہیں تو سب سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ کیا آپ کی نیکیاں کرنے سے ابو جہل نے راستہ چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود نہیں مٹ رہی ہوتی، اگر مٹنی ہوتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹ جاتی وہ نیکیاں پھیلانے سے خود بخود برائیاں. ابو جہل جو ہے وہ بالکل راستہ چھوڑ دیتا اور دین کا جو ہے وہ نظام بغیر خون بہے جو ہے وہ ہو جاتا، لیکن ایسا ہم نہیں دیکھتے. نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود نہیں مٹتی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو لہٰذا نہ نیکیاں پھیلانے سے جو ہے یہ دین جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلٹ کے ذریعے سے بھی پاکستان جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے کہ بلٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کو نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی منہج ہے، منہج انقلاب نبی، اس کو مطالعہ کیجئے گا. کتاب کا حوالہ میں نے دیا آپ کو اسی نام سے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے تو کفار تھے، تلواروں کا مقابلہ تروال سے تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم اسلامی نظام کی قیام کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ عوام تو نہتے ہیں بالکل، اور سامنے اس وقت جو ہے وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں کہ جو کہ نظام باطل کے پرچارک، مسلمان حکمران، ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، اسلحے کا جو ہے وہ ایک عدم توازن ہے، اور فقہ کی جو بھی شرائط ہیں ایک مسلمان حکمران کے خلاف خروج کے حوالے سے وہ بھی جو وہ پوری نہیں ہوتی. یہ فتح کا غالب امکان اور یہ ہے کہ اسلحے کا جو بھی توازن ہو، یہ دونوں چیزیں نہیں. لہٰذا ہم ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بلٹ کے ذریعے سے جو ہے یہ دین کا نفاذ پاکستان میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے، فیزیبل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بالکل نیک نیتی کے ساتھ کہ الیکشن کی پالیسی سے بھی یہ دین کا نظام پاکستان میں جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. الیکشن کی جو بھی پالیسی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ 70% آبادی آپ کی دیہات میں بیٹھی, گاؤں میں بیٹھی. وہ کس کے تحت ہے؟ وہ ہے سرمایہ دار جاگیرداروں کے تحت. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان پر مسلط ہیں, ان کے کہنے کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا وہاں پر. کیفیت یہ ہے, وہ ووٹ تو کسی اور کو دے نہیں سکتے. اور پھر یہ ہے کہ جب ووٹ آتا ہے, ووٹ آپ کو لینا ہے عوام سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ عوام کو کس طرح سے خوش کرنا ہے کہ وہ ووٹ نکل جائیں, اس کے لیے پھر آپ اپنے اصول و قواعد کو توڑتے ہیں, آپ اپنی بنیادوں سے جو وہ ہلتے ہیں. لہٰذا اور پھر یہ ہے کہ آپ مخالف پارٹی کے جو ہے وہ خلاف آتے ہیں, وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور یہ کیفیت ہم معاشرے میں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ نیک نیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو بہت واضح سمجھایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم اس کو حرام نہیں کہتے, جو بھی کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ ان کا اجر اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کہ الیکشن پالیسی سے پاکستان کے اندر یہ دین کا قیام وہ ممکن نہیں. جو بھی 74-73 سالہ تاریخ ہے, اس میں بہت سارے حادثات ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں صحیح راستہ جو ہے وہ دکھائے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے پاکستان میں, اور یہ یعنی تاریخ نے بتایا ہے ہمیں واقعتاً کہ یہ پاکستان میں ہم ایک پرامن احتجاجی تحریک کے ذریعے سے ہم دین کے نفاذ کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں. اور تاریخ میں اب یہ مثالیں ہمیں مل گئیں ناموس رسالت کے حوالے سے. یعنی کچھ سال پہلے جب یہ قانون ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ پورا اکٹھ ہوا, سب جو ہے وہ اس پر متحد ہوئے, اور پرامن ایک احتجاجی تحریک ہے کہ جو کہ چلی. کراچی میں بھی بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے ہوئے, سب کا اتحاد تھا. لہٰذا حکومت نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے, قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طرح سے ایرانی انقلاب, ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ وہ اسلامی تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی, جانیں دی ہیں باقاعدہ, پر امن احتجاجی تحریک, تم ہماری جانیں لو, ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ تم اسلامی نظام جو ہے وہ قائم نہیں کرتے. اسی طرح سے وکلا کی تحریک آپ کو یاد ہے, کوئی دینی تحریک نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ ابھی نکلے ہیں روڈز پر, اور حکومت نے جب وہ گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ میں یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اچھا, یہاں اس پور امن احتجاجی تحریک کا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ویژن دیا, یہ کئی سالوں پہلے سے دے رہے تھے. الحمدللہ اسی بات کو ایکسپٹ کیا علماء کرام کے طبقے نے. میں صرف دو مثالیں یہاں پر دے رہا ہوں, یہ آن ریکارڈ ساری باتیں. آج علماء کرام وہ بھی اسی بات کو پہنچ رہے ہیں کہ پاکستان میں فیزیبل جو راستہ ہے انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے, وہ احتجاجی تحریک ہے, پور امن احتجاجی تحریک. دو مثالیں دوں, ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا اپریل 2010 میں لاہور میں, اور اسی دن لاہور میں ایک اکٹھ تھا تمام علماء کرام کا, اور یہ ہے کہ ایک جامعہ میں سارے علماء جو ہے وہ جمع تھے, اور سب کا متفقہ جو ہے یہ فیصلہ تھا, اور یہ اس رائے پر پہنچے تھے کہ پاکستان میں اقامت دین کی جدوجہد پر امن احتجاجی تحریک کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. یہ پورے نکات ان کے آن ریکارڈ محفوظ ہیں. اسی طرح سے پیغام پاکستان کا جب سلسلہ شروع ہوا, لہٰذا یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدرس اللہ حفظہ اللہ, انہوں نے جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی جو ہے وہ تقریر فرمائی ہے, اسپیچ فرمائی, بہت ہی عمدہ, اور پورا لب لباب تقریر کا اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پر امن احتجاجی تحریک حکومت کے خلاف جو ہے وہ چلائی جائے. یہ آپ یعنی نیٹ پر بھی یہ تقریر اویلیبل ہے پیغام پاکستان کے حوالے سے, مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کہ آپ یہ سن سکتے ہیں, آدھے گھنٹے کی تقریر. ان کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ پر امن احتجاجی تحریک کے ذریعے سے یہ ممکن ہے پاکستان میں اسلامی جو بھی انقلاب ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب تو یعنی کئی سالوں پہلے آپ منہج انقلاب نبوی پڑھیں, آپ رسول انقلاب کا طریق انقلاب پڑھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اقامت دین کے حوالے سے پورا ایک طریقہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان بہت عرصے سے وہ کر رہے ہیں, اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ تمام انبیاء کا مشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھہرایا. یہ دین یہ ریسرچ کے لیے نہیں آیا کہ بس یہ ریسرچ اس پر کی جائے اور مکالمے لکھ دیے جائیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن اور یہ نماز جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں. یہ دین جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ سونے کے تاروں سے بس جو ہے وہ کہیں شیلفز میں رکھے اور اس کو جو ہے وہ بس کبھی جو ہے وہ کہیں یونیورسٹیز میں جو ہے وہ مکالمے جو ہے وہ پڑھ لی جائیں اس کے اور تقاریر جو ہے وہ کر لی جائیں. یہ دین قائم ہونے کے لیے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ذمہ داری ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 1975 میں تنظیم اسلامیہ کی بنیاد ڈاٹ صاحب نے اسی بنیادوں پر رکھی. دین کو قائم کرنے کے لیے پارٹ اینڈ پارسل شہ کیا ہے؟ وہ ایک اجتماعیت ہے. اجتماعیت کے بغیر یہ دین کا قیام نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, انبیاء سے نہیں ہو سکتا. یعنی اگر یہ دینی فریضہ کوئی ایک انسان یہ سمجھے میں اکیلا کر سکتا ہوں تو یہ احمقانہ بات ہے. یعنی ہم نے پڑھا تاریخ میں ایک مثال یہ کہ دو رسول موجود ہیں ایک وقت میں اللہ کی زمین پر, کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. قوم نے اجتماعیت اختیار نہیں کی, جماعت نہیں بنی. قوم نے ٹکے کا جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. دین کا قیام نہیں ہوا, دونوں رسول کامیاب ہو کے چلے گئے, وصال ہو گیا, اور قوم جب وہ بھٹکتی رہی. لیکن یہ ہے کہ جب اجتماعیت وجود میں آئی ہے تو پھر دین کا قیام ہوا. واحد تاریخ میں مثال اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے موقع پر حضرت مقداد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے, آپ کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے, جذبہ جہاد ختم نہیں ہوگا. لہٰذا اجتماعیت کا ہونا پارٹ اینڈ پارسل ہے, بغیر جماعت کے دین کا قیام ممکن نہیں. جماعتیں بہت ساری ہیں ہمارے معاشرے میں, پانچ معیارات ہیں کہ جو کہ جماعت خاص طور پر وہ کہ جو پاکستان میں خاص طور پر اول پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں دین کے نفاذ کے لیے کوشاں ہو. پانچ معیارات, پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ڈکلیئر گول یہ ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش, یہ اس کا ڈکلیئر گول ہو. اب لازم آتا ہے کہ یہ دینی فریضہ مجھے ادا کرنا ہے نا, تو مجھے ایسی اجتماعیت کو ڈھونڈنا ہے اور اس میں شمولیت اختیار کرنی ہے, بغیر شمولیت کے کام نہیں ہے. یہ دینی فریضہ ادا نہیں ہوگا ہم مکلف ہو جائیں گے, یعنی پکڑے جائیں گے روز قیامت. تو پہلا معیار یہ ہے کہ جماعت کے انتخاب میں کہ اس کا ڈکلیئر گول یہ ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کی کوشش وہ سنسیئرلی کر رہی ہو. نمبر دو, اس کا جو دعوت اور تربیت کا محور و مرکز ہو وہ قرآن کے سوا کوئی نہ ہو, قرآن اس کی دعوت کا تربیت کا محور و مرکز ہو. نمبر تین, اس کا جو منہج ہے طریقہ دین کی اقامت کا, وہ کہاں سے لیا گیا ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, پورا وہ منہج. اسی طرح سے قیادت خاص طور پر اس کے سرد و کردار پر آپ کو کامل جب وہ اعتماد ہو, اس کے قریب ہو کے دیکھیں قیادت کی کہ واقعتاً سنسیئرٹی ہے کہ نہیں, یا بس ایسی شغل کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں. نہیں, قیادت اور سیادت کے قریب ہو کے ان کے اندر آپ یعنی خوشبو محسوس کریں سنسیئرٹی کی, سنجیدگی کی, واقعی اپنے کام میں یہ سنجیدہ ہیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو بھی اجتماعیت کی اساس وہ ہوگی, وہ جماعت کس بنیاد پر بنے گی؟ بیت سموتات, لسن اینڈ اوبے. یعنی یہ بیت, یہ آج تو یہ بیت کا لفظ جو ہے وہ بڑا معاشرے میں غلط معنوں میں استعمال ہو گیا, اس کے بھی یعنی دینی طبقات ہی کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے کہ وہ بیت لینے والے, پھر وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں پر نظریں ہوئیں دلوں کے قلوب کی تبدیلی کے بجائے, تو یہ بیعت کا لفظ بھی جو ہے یہ ذرا متروک ہو گیا ہمارے معاشرے میں, ورنہ یہ منصوص اصطلاح ہے. منصوص سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت, اللہ کے رسول کی حدیث کی ٹیکسٹ سے ثابت. اسی طرح مسنون عمل ہے یہ بیعت, کئی کئی بیعتیں ہیں اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت, سیرت صحابہ سے ثابت ہے بیعت کی اصطلاح. اسی طرح ہمارے اسلاف سے جو ہے وہ ثابت ہے. تو لہٰذا ہم اس بیعت مسنونہ کی اساس کو چھوڑ کر مغرب سے جو ہے وہ ایک نظام لیں, لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو میں یعنی سمجھ نہیں سکتا کہ پھر ہم کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے. دوبارہ یہ ہے کہ یہ پانچ معیارات پر اگر آپ کسی اجتماعیت کو پرکھیں اس میں آپ شامل ہوں, اور یہ ہے کہ اپنا یہ دینی فریضہ جو ہے وہ ادا کریں. ڈاکٹر صاحب بڑے کھلے دل کے ساتھ کہتے تھے کہ بھائی اگر تنظیم اسلامی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے, جس اجتماعیت پر آپ کو اعتماد ہے اس میں آپ شامل ہوں, اپنا یہ دینی فریضہ ادا کریں. یہ نہ کہیں کہ بھائی سارے جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں, سارے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں بس اور کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بہت ہی ایسا یعنی ذہن ہے, خیال ہے کہ جو کہ بڑا فضول سا خیال ہے, سنی سنائی بات کہ بس سارے جو ہے وہ عجیب ہیں تو بس. نہیں, اسٹڈی کریں, ان کے قریب جائیں, ان کے میتھڈ کو دیکھیں, سیرت و قیادت کو دیکھیں, اعتماد ہو. ڈاکٹر صاحب تو بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ ایک حقیر سا جوتا آپ مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں, کیا لینے جاتے ہیں؟ حقیر سا جوتا, تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دکان پہ نہ ملے تو بس واپس لوٹ آتے ہیں؟ نہیں, کیا کرتے ہیں؟ دوسری دکان پر جاتے ہیں, تیسری دکان پر جاتے ہیں, چوتھی دکان پر جاتے ہیں, ایک بازار میں نہ ملے دوسرے بازار میں جاتے ہیں, تیسرے بازار میں جاتے ہیں, اپنے من پسند کا جوتا لے کر آتے ہیں اور اپنے پاؤں کی زینت بناتے ہیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جوتا، حقیر سا جوتا جو پاؤں کی زینت بنتا ہے، اتنی محنت اس پر ہوتی ہے، لیکن اب دین کے غلبے کے لیے ایک اجتماعیت کا انتخاب، اس کے لیے بس ایک جملہ سنا سنایا کہ بھئی سارے جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ ذاتی غرض یہ ہے کہ یہ پانچ معراج سامنے رکھے ہیں، یہ دینی فریضہ میرے کاندھوں پر ہے، میں ادا کروں گا تو بہت بڑا اجر ہے اور اللہ کے ہاں اس حوالے سے میں بری ہو جاؤں گا، نہیں کروں گا تو پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ اس سمجھ کے ساتھ ہمیں اس اقامت دین کی جد و جہد کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان معیارات پر جو بھی اجتماعیت ہمیں نظر آئے بالفعل اس میں شامل ہو کے بیعت سمعتاد کے ذریعے سے ہم یہ دینی فریضہ جو ہے وہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور اللہ نے دین میں مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے وہ بات کہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی کی، وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے وصیت کی اس کی ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سب کا یہ یونینیمس گول ہونا چاہیے. کبورا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور انتہائی گرا ہے مشرکوں پر یہ بات کہ جس کی طرف ہے نبی آپ بلاتے ہیں، اور اس پوری صورت میں جو بھی دعوت ہے وہ اقامت دین کے لیے، جب بھی یہ تدعوہم اور دعوت کا لفظ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آیت نمبر 13 میں جو حکم دیا گیا اقیم الدین کا، لہذا جو آپ جس کی طرف بلاتے ہیں ان کو، یہ مشرکین پر بڑی گراں گزرتی، نظام باطل کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو بھی سیادت اور چودراہٹ جو قائم ہے اور مفت کے حلوے مانڈے لگے ہوئے ہیں، عیاشیاں اس کی چل رہی ہیں، ایسا نظام باطل جب وہ ختم ہو جائے اور ایسا عادلانہ نظام آ جائے کہ جس میں انسانوں کے درمیان بالکل مساوات ہو، جس میں حاکمیت جو ہے وہ ہماری نہیں وہ اللہ کی چل رہی ہو، جس میں سودی نظام نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہو، قرض مقروض جو ہے اس کا قرضہ قرض دہندہ جو ہے وہ معاف کر دے، اس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے بہت اجر ہے، لہٰذا ایسا نظام جو ہے وہ نظام باطل کو کبھی بھی جو ہے وہ جستا نہیں، کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ نظام نام قائم ہو. فرمایا اللہ یشتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اپنی طرف اپنے قرب کے لیے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کی جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے. کس طرح سے چن لیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت حمزہ کو چن لیا، حضرت سلمان فارسی کو چن لیا، حضرت عمر کو چن لیا، کہاں کہاں سے جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی سفر طے کر کے پہنچے فارس سے، ایران سے اللہ کے رسول کے قدموں میں، حضرت عمر جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کرنے نکلے تھے اللہ کے رسول کو لیکن ڈھیر ہو گئے قرآن کی آیات کے سامنے، احکامات کے سامنے. حضرت حمزہ جو ہے وہ 6 سال بعد ایمان لا رہے ہیں، بتائیے اللہ کے رسول کے سگے چچا ہیں، سن 690 میں ایمان لا رہے ہیں، اور وہ یعنی ابو جہل نے جو ہے وہ مارا اللہ کے رسول کو، کچھ جو ہے وہ اذیت دی، تو جب واپس آئے شکار سے تو پتہ چلا کہ بھئی بھتیجے کو جو ہے وہ ظلم کیا ابو جہل نے، اور یہ غیرت حمیت جو ہے وہ جاگی ہے اور ایک دم سے جو ہے وہ جا کے کہے کہ جاؤ میں اپنے بھتیجے پر ایمان لاتا ہوں. تو مطلب یہ چنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے یعنی اہل کتاب نے تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی یہ وحی آ گئی. اور یہ تفرقہ ڈالنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ، ارش ٹو ڈومینیٹ، من دیگرم تو دیگری، یہ ہے اصل میں جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ جو بھی آپس میں ضد ہے اور اناد ہے، اور یہ ہے کہ تفرقہ ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم. فرمایا ولولا کلمۃن سبقت من ربک الی اجل مسمی، اور اگر نبی آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو فرمایا جا رہا لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے البتہ وہ اس میں تردد میں ڈالنے والے، یعنی انتہائی شک میں ہیں کہ جو کہ پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا پھر لوگ جو ہے وہ متنفر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی صاحبان، ان کا اللہ ایک، ان کا رسول ایک، قرآن جو ہے وہ ایک، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، اور یہ ہے کہ ضد اور اناد. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ امت کا متحد ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ متحد فرمائے، حق سامنے ہے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری جو بھی اجتماعیتیں ہیں اور یہ آگے جا کے یہ سب کو ایک ہونا ہے اور جمع ہونا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اپنے فرائض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا فَلِذَلِكَ فَدُو, پس نبی آپ اسی کی طرف بلائیے. کس کی طرف؟ ان اقیم الدین, جو یہ دینی فریضہ یہاں پر بتایا گیا آپ اسی کی جو ہے وہ دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور اسی پر جو ہے وہ آپ قائم رہیے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور کہیں آپ یہ فرمائیں کہ میں تو ایمان لایا ہر کتاب پر کہ جو کہ اللہ نے نازل کی ہے. اور وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, انڈر لائن کرنے والی بات ہے یہ, بہت اہمیت کے حامل. وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان کیا قائم کروں, عدل جو ہے وہ قائم کروں. اور یہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کی واحد صورت کیا ہے؟ دین کا قائم کر دینا, یہ ہے اصل میں کہ پھر لوگوں میں عدل قائم ہو جائے. یعنی مطلب کیا ہے, مجھے تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, صرف میں واضح نصیحت کرنے نہیں آیا. میں اس لیے نہیں آیا کہ بس میٹھی میٹھی باتیں جو ہے وہ سنا کے کچھ ہنسا کے کچھ رلا کے اور بس یہ ہے کہ پیسے پکڑ کے اور اپنے گاؤں جا کے بس کام دھندا جو ہے وہ یہی چلتا رہے, اس لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول نہیں آئے. میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کرنے آیا ہوں. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم, اور تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اسی کی طرف بازگشت ہے, لوٹنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ, اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا. حُجَّتُهُمْ وَاحِدَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ, تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا جو یہ جھگڑا اور حجت ہے ان کے رب کے ہاں یہ لغو ہے, بالکل یہ بالکل لایعنی بات ہے. یعنی اقامت دین کی جدوجہد سے گریز کے لیے ان کا کوئی عذر جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اور اللہ وہ ہے کہ جس نے کتاب حق کے ساتھ, یعنی کتاب حق کے ساتھ نازل کی. والمیزان, اور میزان بھی, یعنی میزان جو ہے وہ ترازو کے جو ایک توازن جو ہے وہ اپنے, یعنی اس میں وہ ہوتا ہے توازن کا ایک پورا جو ہے وہ معیار اس میں ہوتا ہے. تو یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ نظام عدل. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ قیامت جب وہ قریب ہو کہ جس کو یہ مانگ رہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, اس کی وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں کہ جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها, اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, اور بے شک یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہی دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ لطیفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ, اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, اور وہ قوی ہے زبردست ہے. مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ, بہت ہی اہم بات, بار بار یہ بات ہمیں وقفے وقفے سے سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ کرو تمہیں کیا چاہیے, دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. من کانا یرید حرص الآخرہ, جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی, نزد لہو فی حرصی, تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کانا یرید حرص الدنیا نوتی ہی منہا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, بس دنیا کا ہی حساب و سامان چاہتا ہے, نوتی ہی منہا, ہم اس کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. وما له في الآخرة من نصیب, اور پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے, یعنی کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين, کیا ان کے کوئی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا کوئی دین مقرر کر لیا کہ ما لم یأذن به اللہ, کہ جس کی اللہ نے اجازت انہیں نہیں دی. اللہ نے تو ایک ہی دین, دین اسلام پسند کیا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم, اور اگر ایک قول فیصل پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور بے شک ظالم ان کے لیے, ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا, اور نبی آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ ڈرتے ہوں گے اپنے اعمال کے وبال سے جو انہوں نے کمایا. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤن عند ربہم، اور وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے ہاں وہ ملے گا، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہی ہے کہ جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، کون اللہ کے بندے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا اجرا الا المودۃ فی القربۃ، اے نبی آپ فرمائیں کہ میں تم سے قرابت کی محبت کی سوا اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے تمہاری محبت چاہیے، میں تمہاری محبت میں یہ اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح کر رہا ہوں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو شخص کوئی نیکی کمائے گا، کوئی نیکی کرے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے لیے اس کی خوبی جو ہے وہ بڑھا دیں گے، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے، اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر باندھا ہے جھوٹ، فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، سو اگر اللہ چاہتا تو وہ اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اگر آپ جھوٹ گھڑ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، بہت سی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اپنے فضل سے انہیں اور بڑھا کے دیتا ہے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے تو ہے اصل میں سخت عذاب، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کرتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، کس کو کتنا دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، دونوں میں آزمائش ہے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کی یعنی اعمال پر خبر رکھنے والا بھی ہے، دیکھ رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ غَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی اللہ کے جو نازل کرتا ہے بارش اس کے بعد کہ جبکہ لوگ مایوس ہو گئے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت ہے کہ جو کہ وہ بارارن ہے، رحمت کی وہ پھیلاتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کارساز، اور وہی ہے کہ جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی یہ تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان آسمان و زمین میں جو اس نے جانور چوپائے پھیلائے ہیں وہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بہت اہم حقیقت ہے، فی زمانہ آج جو بھی اللہ کے عذاب مختلف صورتوں میں آ رہے ہیں اس کا سبب اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کے وبال ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ تو اللہ بہت سے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، 8 اکتوبر کا بھی زلزلہ ہمیں پتا ہے، دانشوروں نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی یہ اصل میں پاکستان حکمرانوں کی غلطی ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں، ہم ایسی عمارتیں بناتے ہیں جاپان والوں کی طرح اتنی مضبوط، تو یہ زلزلہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، معاذ اللہ، یعنی یہ سیدھے سیدھے جملے کیا تھے دانشوروں کے، 8 اکتوبر کا زلزلہ اگر آپ کو یاد ہو شمالی علاقہ جات میں جو آیا تھا، تو یہ دانشوروں کے قول تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی ٹیکنالوجی بنا لیں کہ جاپان کی طرح عمارتیں مضبوط کر لیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، کیا پھر اللہ جو ہے وہ بس بے بس ہو گیا کہ اب میں پاکستانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حالانکہ وہی جاپنیز ہیں کہ جن کی وہ مضبوط عمارتیں بھی اللہ نے زمین بوس کی، اسی زلزلے کے بعد کی، انہی دانشوروں کے اقوال کے بعد کی، اور آج ایک ننا سا جو بھی وائرس ہے آپ اندازہ کیجئے، بالکل چت کر دی نا ٹیکنالوجی کو، بالکل زیرو کر دی، لہذا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے پھر اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ بڑے بڑے جہاز سمندروں میں پہاڑوں جیسے، ان یشا یسکن الریح، اور اگر وہ اللہ چاہے تو ان جہازوں کو ہوا یعنی بالکل سمندر میں ٹھہرا دے، یعنی ہوا کو بالکل روک دے، ہوا کو ٹھہرا دے، فیض للنا روا کے دلا ظاہری، اور تم پھر اس کی سطح یعنی جہاز اس سمندر کی سطح پر وہ بالکل کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. یعنی اس زمانے میں کیونکہ ہوا ہی کے زور پر جہاز چلتے تھے، کوئی انجن وغیرہ نہیں تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی مثال سامنے رکھی کہ اللہ چاہے تو اس ہوا کو روک دے، تمہارے جہاز سمندروں میں بالکل جام ہو جائیں. ان نفی ذالک الآیات لکل صبار شکور، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے. او یوبقھن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا وہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے یا اکثر کو جو ہے وہ معاف کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 36 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 9 صفات بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو دین کا جو ایک دینی فرائض کا جو بھی ابھی ہم نے اقامت دین کے حوالے سے ایک فرض سمجھا، تو یہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کے 9 اوصاف وہ کیا ہونے چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. فرمایا فما اوتی تم من شئ فمتاع الحیات الدنیا، بس جو بھی کچھ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں دیا گیا ہے وہ جان رکھنا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ پہلی صفت ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں والے جو بھی رفقا ہیں کارکنان ہیں ان کے سامنے دنیا کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، ایک آنکھ یہاں بند ہوئی سارا کا سارا یہی رہ جائے گا. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، دوسری صفت یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، یعنی ان کی نگاہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کی وہ آخرت پر ہوتی ہے، دنیا کے مال و اسباب پر نہیں ہوتی. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، توکل بھروسہ کرتے ہیں، وہ مسبب الاسباب پر جو ہے وہ نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، اسباب پر نہیں کر رہے ہوتے، کبھی بھی ان کا توکل اسباب پہ نہیں ہوتا. چوتھی صفت والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور خاص طور پر فواحش سے، بے حیائی سے. لہذا یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ہمارے معاشرے میں دو بڑے گناہ ہیں، حرام خوری اور بے پردگی. لہذا اللہ تعالی ہمیں ان دو حرام یعنی دو بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ورنہ تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، غیبت بھی گناہ ہے، یعنی چوری بھی جو ہے وہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ بولنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن حرام خوری اور بے پردگی یہ بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ کامن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، کبھی بھی غصے میں انتقام نہیں لیتے، اپنی ذات کے اوپر جو بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ تو معاف کر ہی دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جب دین کا معاملہ آئے دین کے ٹوٹنے کا تو پھر وہ غضبناک ہوتے ہیں. فرمایا کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کا فرمان، اور اس صورت میں ایک ہی فرمان ہے، اب ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. تو لہذا اس پکار پر انہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. اور نمبر 6 واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز جو ہے وہ قائم کی. بہت اہم بات ہے، دیکھیں اقامت دین کی جدوجہد میں اقام الصلاۃ کا بھی حکم آ رہا ہے، اور اس وقت بہت بڑا فقدان ہے الا ماشاءاللہ دینی تحریکوں میں، یعنی حرکت بہت ہے، اجتماعات کا کرنا، اس کی مینجمنٹ اور بہت کچھ اس میں حرکت نظر آئے گی، لیکن یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ گول نظر آئے گی. تو یہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ حرکت بھی ہوتی ہے، سارے جو ہے وہ مینجمنٹ اور ساری ذمہ داریاں وہ بھی پوری اپنی جگہ، لیکن وہ نماز کے کاسٹ پر نہیں، وہ نماز کو بھی قائم کرنے والے ہیں. اور ساتویں یہ ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، ساتویں صفت کہ ان کے جو بھی امور ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتا ہمیں یہ جو بھی قیمتی ہدایات ہیں اس پر عمل کی توفیق دے. اور آخری صفت آ رہی ہے، بلکہ آٹھویں صفت ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی دین کی جدوجہد کے لیے اقامت کے لیے مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے، وقت جو ہے وہ دینا، صلاحیتیں جو ہے وہ لگانا، یہ ساری جو بھی قربانیاں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ پھر دین کی اقامت کے لیے راہ ہموار ہوگی. فرمایا جا رہا ہے آخری صفت آ رہی ہے نویں صفت کہ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتشرون, اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی ذاتی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہاں حامیم سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی سورت میں کہ جب دعوت کا مرحلہ ہے تو ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب اچھائی سے, لیکن جب اقامت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں جیسی ذاتی ہوتی. وجزاء سیئت سیئت مثلها, اور برائی کا بدلہ پھر ویسے ہی جو ہے وہ برائی ہے. فرمایا کہ فمن عفا واصلح, سو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی, درستگی کر دی, یعنی اگر اصلاح کی امید ہے اس شخص کے اندر کہ میں معاف کرنے سے اس کی اصلاح ہوگی تو پھر معاف کرنا بہتر ہے. فاجرہ علی اللہ, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین, اور اللہ بے شک پسند نہیں کرتا ظالموں کو. بلا من انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل, اور البتہ جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد, اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. انما سبیل علی الذین یظلمون الناس, اور بلا شبہ الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور زمین میں ناحق جو ہے وہ فساد مچاتے ہیں, یعنی وہ امیر زادے کے جو عوام کی خون پسینے کی کمائی نچوڑتے ہیں, باہر کے بینکوں میں جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کر کے جو ہے وہ وہاں پر رکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا الزام تو ایسے ظالموں پر ہے کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر فغفر ان ذلک لمن عزم الامور, اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں اس کے بعد کوئی کارساز. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, اور نبی جب آپ دیکھیں ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے, یقولون, تو وہ کہیں گے کہ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيل, کہ کیا کوئی لوٹنے کی کوئی راہ ہے, کیا اس عذاب سے کوئی بچ نکلنے کا کوئی دروازہ کوئی راہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت سے جہنم میں پیش کیے جائیں گے. ینظرون من طرف خفی, اور وہ دیکھتے ہوں گے چھپی ہوئی نگاہوں سے, یعنی خوف ان پر جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوگا. وقال الذین آمنوا, اور کہیں گے اہل ایمان ان سے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, کہ بے شک سب سے زیادہ خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. سب سے بڑا خسارہ وہ قیامت کا خسارہ ہے. یہاں دنیا کے جو بھی خسارہ ہے, چاہے وہ 1 ارب جو ہے وہ لٹ جائیں, 2 کروڑ جو ہے وہ ضائع ہو جائیں, کوئی جو ہے وہ بڑے بزنس سے جو ہے وہ ٹھیلے پر آ جائے, یہ کوئی نقصان نہیں, لیکن یہ ہے کہ اصل نقصان کیا ہے, وہ قیامت کا نقصان ہے وہاں کی اگر ناکامی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں وہاں کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, یاد رکھو کہ بے شک یعنی ظالم ہمیشہ رہنے والے وہ عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء, ان کے لیے نہیں کوئی کارساز. ینصرونہم من دون اللہ, کہ وہ اللہ کے مقابلے میں جب وہ مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم, دیکھو تم اپنے رب کی پکار پر جو ہے وہ لبیک کہہ دو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. اور رب کی پکار سورہ شورا میں کیا ہے, وہ واحد ایک, ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو, اس پر جو ہے وہ پکار پر لبیک کہو, دین کی اقامت کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھو اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے. لا مرد لہ من اللہ, کہ جو پھر جس کو اللہ کی جانب سے کوئی پھیرنے والا نہیں. ما لکم من مل جائیں یوم عظیم وما لکم من نکیر, اور تمہارے لیے نہ اس دن کوئی پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا. فَإِنْ آرَزُوا, پس اگر وہ اعراض کریں, یعنی آج ہم سوچیں کہ کہیں اس آیت کا ہم مزداد تو نہیں کہ جو بات کہیں جا رہی ہے, کہ فَإِنْ آرَزُوا, کہ اگر وہ اعراض کریں, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا, آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ کا کام پہنچانا ہے. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, اور آپ کے ذمے تو پیغام پہنچا دینا ہے. یہ ہر دائی کے لیے بڑی قیمتی رہنمائی ہے. اب فرمایا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں, کوئی نعمت بخشتے ہیں, فَرِحَ بِهَا, تو وہ اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر انہیں اس کے بدلے کوئی برائی پہنچے کہ جو انہوں نے بدعمالیاں کی اور برائیاں آگے بھیجی, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو بے شک انسان تو بہرحال بڑا ہی جو ہے وہ ناشکرا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو, سب کا مالک اور بادشاہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں, جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور اگر چاہے تو وہ دونوں کو جو ہے وہ جوڑے جو ہے وہ دے دیتا ہے, جمع کر دیتا ہے. ٹوئنز ہیں کہ جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ عطا ہو جاتے ہیں کسی بندے کو. ویجعلوا من یشاء عقیما, اور جس کو وہ چاہتا ہے بانچ اور بے اولاد کر دیتا ہے. اللہ کے اقتدار اختیار میں ہے, جس کو چاہتا ہے اولاد دے, جس کو چاہتا ہے نہ دے, جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ایک ساتھ دے دے, اور جس کو چاہے اولاد سے بالکل ہی جو ہے وہ یعنی وہ نعمت اس کو نہ دے, اس میں بھی آزمائش ہے اس کے لیے, کسی کو بانج کر دے. انہ علیم قدیر, بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. مما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, اور کسی بشر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے, یعنی براہ راست جو ہے وہ اللہ کلام کرے, یہ اس کی سکت انسان نہیں اٹھا سکتا. فرمایا کہ پھر وہ ذریعے کیا ہیں کہ جس سے انسان اللہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے؟ فرمایا کہ الا وحیا, مگر یہ ہے کہ الہام کے ذریعے سے, او من ورائے حجاب, یا پردے کے پیچھے سے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا, او یرسل رسولا, یا وہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ بھیج دے جس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. فیوحیا بِإِذْنِهِ مَا یشا, اور پھر یہ ہے کہ وہ وحی کرے اس رب کے حکم سے جو وہ چاہے. انہو علی حکیم, بے شک اللہ بلند تر ہے اور کمال حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, آپ نہیں جانتے تھے کتاب یعنی احکامات کی تفصیلات, اور نہ آپ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے. یعنی اجمالاً ایمان آپ کے اندر موجود تھا, لیکن قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان حقیقی کو آپ کے اندر مکمل کر دیا. ایمان حقیقی کے دو کمپوننٹس ہم پڑھ کر آئے سورہ نور میں, یعنی نور فطرت اور نور وحی. تو اللہ کے رسول کے اندر نور فطرت تو تھا, فطرت آپ کی سلیمہ تھی, لیکن قرآن کی وحی کے ذریعے سے یہ نور وحی کو جو ہے وہ جمع کر کے پھر وہ ایمان حقیقی کی تکمیل ہوئی. تو آپ شریعت کے احکامات نہیں جانتے تھے, کتاب سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے احکامات. تو یہ نور وحی آئی ہے, تو لہٰذا شریعت کے احکامات بھی آپ کو بتائے گئے, ایمان کی بھی تکمیل آپ کی ہو گئی. ولیکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کو نور بنایا. کس کو؟ قرآن کو نور بنایا. نہدی بھی من نشاء من عبادنا, اور ہم اپنے بندوں سے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک نبی آپ تو لازمن رہنمائی کرتے رہیں سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ, یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ اس اللہ کا راستہ ہے. الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ کے جس کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. الا الى الله تسير الامور, اور تمام کاموں کی جو بھی باز گشت ہے یاد رکھنا کہ وہ کس کی طرف ہے, وہ اللہ کی طرف ہے. اب اس کے بعد یہ سورۃ الزخرف ہے, اس کے سات رکوع ہیں. جو غالب موضوع ہے اس کا آپ کو نظر آئے گا وہ توحید باری تعالیٰ ہے. چند رکوع اس کے انشاءاللہ کر لیں گے. مشرکین کے جاہلانہ عقائد کا اس میں تذکرہ ہے, جو بھی توہمات پرستی تھی ان کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. کچھ انبیاء اور رسولوں کے تذکرے بھی انشاءاللہ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حام میم, حروف مقطعات. والکتاب المبین, قسم ہے واضح کتاب کی. یہ قسم کھائی گئی ہے جواب قسم, وہ سورہ یاسین میں ہم پڑھ کر آئے. جو الزام لگ رہا تھا آپ کی رسالت پہ کہ آپ رسول نہیں ہے, تو وہاں جواب دیا گیا کہ ان نقل من المرسلین, کہ بے شک نبی آپ رسولوں میں سے ہیں. انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے اسے بنایا عربی زبان میں قرآن کو کہ تاکہ تم سب جو ہے وہ سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور بے شک وہ قرآن ہمارے پاس لوہے محفوظ میں ہے, بلند مرتبہ اور وہ با حکمت کلام. اب اہل مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے آگے کہ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا, کیا ہم یہ نصیحت تم سے اعراض کر کے اس لیے ہٹا لیں یا قرآن کی وحی کا نزول تم پر اس لیے روک دیں کہ ان کنتم قوم مسرفین, کہ تم حد سے گزرنے والے ہو اور تمہیں جو ہے یہ قرآن پسند نہیں آ رہا, کیا اس وجہ سے ہم روک دیں؟ وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجے, وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, وہ ان کے پاس نہیں آیا کوئی نبی مگر وہ اس کا استہزاء کرتے تھے, فَحَلَقْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا, بس ہم نے ان سے زیادہ سخت جو ہے وہ یعنی قوت والوں کو جو ہے وہ پکڑا اور ہلاک کیا. یہ قریش مکہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے, بڑی زور آور قومیں تھیں, من اشد منا قوا کے انہوں نے نعرے لگائے, ان پر بھی ہمارے عذاب آئے, وہ مزہ مسل الاولین, اور گزر چکی ہیں پہلے لوگوں کی مثالیں اور ان کے حالات, ولئن سالتہم من خلق السماوات والارض, اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, تو یہ لازمن کہیں گے کہ انہیں پیدا کیا ہے اس ذات نے کہ جو زبردست ہے, غالب ہے اور علم والی ہے, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا, وہی اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور اس میں تمہارے لیے راستے ہیں کہ جو کہ نکال دیے بنا دیے, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, کہ تاکہ تم اپنی منزلوں کو پہنچو ہدایت پاؤ, والذی نزل من السماء ماء بقدر, اور وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک ڈیو میجر میں, ایک اندازے کے مطابق, اور آج سائنس اس کو ڈسکور کر رہی ہے کہ جتنا پانی ویپرائزیشن کے عمل سے اوپر جاتا ہے اتنا ہی ایز اٹ از پانی جو ہے وہ بارشوں کی ضرورت میں نیچے آ جاتا ہے, تو اللہ ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کر رہا ہے جتنی انسان کو ضرورت ہے, فانشرنا بھی بلدتا نہیں تھا, اور ہم نے اس سے زندہ کیا مردہ شہر کو, بارش برسی ہریالی آ گئی. یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ کذالک تخرجون, تم بھی اسی طرح قبروں سے نکلو گے, نکالے جاؤ گے, والذی خلق الازواج کلھا, وہ اللہ کے جس نے ان سب کے جوڑے بنائے, وجعل لکم من الفلک والانام ما ترکبون, تمہارے لیے بنائی کشتیاں جہاز اور چوپائے کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو, لتستووا علی ظہورہ, اور تاکہ تم ان کی جانوروں کی پیٹوں پر سواریوں کی پیٹوں پر بیٹھو, تم تذکرو نعمت ربکم, اور پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو, اذا استویتم علی, اور جب تم ٹھیک طرح سے اپنی سواریوں پر بیٹھ جاؤ, وتقولو, تو تم اس طرح سے جو ہے وہ دعا کرو, اتنا اس طرح سے جو ہے وہ پکارو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا, کہ پاک ہے وہ ذات اللہ کی کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا. یہ کون سی دعا ہے؟ سواری کی دعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ زخرف میں سکھائی اس آیت میں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا, وما کنا لہ مقرنین, اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور بے شک ہم اپنے ربی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ سواریاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں, لہٰذا یہ ہے کہ یہ سواری تو ہمیں دنیا کی ایک منزل تک پہنچا دے گی, اور یہ ہے کہ پھر یہ قیامت آئے گی تو سب ختم ہو جائے گا, پھر ہمارا جو اصل سفر ہے یعنی ہم جس منزل کے جو ہے وہ مسافر ہیں اس منزل کی طرف جو ہے وہ ہم رواں دواں ہو جائیں گے. یہ بات تو طے ہے نا کہ ہم تو ایک منزل کی طرف رواں دواں ہیں, ایک دنیا میں مسافر کی طرح ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ایک سفر عارضی ہے, ایک سفر ہے کہ جو کہ آخرت کا ہے. یہ دنیا کا ایک سفر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ایک مسافر کی طرح, منزل جو ہے وہ آخرت. لہٰذا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اسفار کے لیے اتنا اہتمام کیا, کیسی کیسی سواریاں جانوروں کی صورت میں اور دیگر جدید ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے اللہ نے پیدا کر دی اس دنیا کے سفر کے لیے, تو کیا خیال ہے کہ وہ جو آخرت کا سفر ہے کہ جس کے ہم مسافر ہیں, کوئی سامان اللہ نے نہیں پیدا کیا ہوگا کہ ہم وہ سفر کیسے کریں؟ لہٰذا یہ قرآن مجید ہے کہ جو ہمیں اس راہ کے مسافر کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو کہ دیتا ہے, راہ کو نمایاں کرتا ہے, ہدایت کے معنی یہی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا, اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے بنا لیا لخت جگر, یعنی بیٹیاں قرار دے دیا قریش مکہ نے فرشتوں کو. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, بے شک انسان کھلا جو ہے وہ ناشکرا ہے. امت تخذا مما یخلوق بنات, ایک رکو انشاءاللہ کر کے وقفہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ کیا اس نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی, واسفاکم بالبنین, اور تمہیں مخصوص کر دیا, نواز دیا بیٹوں کے ساتھ. کیسی بھوڑی تقسیم ہے, اپنے لیے تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے, بیٹوں کو پسند کرتے, اور اللہ کے لیے بیٹیاں مخصوص کرنی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اور جب ان میں سے کسی ایک کے بیٹی ہوتی ہے اور اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے کہ جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے جو ہے وہ چسپا کی ہے تو اس کی اپنی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو قزیم، اور وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے. اوما یونشہ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں وہ آ گئی ہے کہ جو زیورات میں پرورش پائے گی اور بحث و مباحثے میں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ بیٹا ہوتا کہ جو کہ ذرا میرا دست و بازو بنتا، تو لہٰذا اس طرح سے یہ عرب کا بیٹیوں کی پیدائش پر طرز عمل ہوتا تھا اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے تھے. وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو عورتیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں. فرمایا جا رہا ہے اشہد خلقہم، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھے کہ تمہیں پتا چل گیا کہ بھئی یہ مونس ہیں کہ جو کہ فرشتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے. ستکتبو شہادتہم، ان کا یہ دعویٰ ابھی لکھ لیا جائے گا. ویسالون، اور قیامت کے دن پھر ان سے پوچھا جائے گا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، بہت بڑی گمراہی کہ جو آج بھی دنیا میں ہمارے درمیان موجود ہے. قریش مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، معبودان باطل کی. لہذا اگر ہم بتوں کو پوج رہے ہیں تو اللہ کو روک کیوں نہیں دیتا ہم؟ لہذا اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. بالکل یہی جملے آج دنیا میں آپ کو ملیں گے. یعنی کوئی کبھی یہ نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبح اٹھ کر جو ہے وہ اپنی شاپ پر چلا جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں اپنا بزنس جو ہے وہ صبح رن کر لوں گا جا کے. کوئی یہ نہیں کہتا، خود جو ہے وہ جاتے ہیں کھپتے ہیں. لیکن یہ اللہ نے چاہا یہ کب آتا ہے؟ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ دین کے لیے کچھ وقت لگا دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں جو ہے وہ قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کچھ وقت لگا دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کچھ پیسہ جو ہے وہ دین کے لیے لگا دوں گا. بھائی اللہ تو چاہتا ہے، یہ سارے نیک کام ہیں، اللہ تو چاہتا ہے تم اس میں آگے بڑھو. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے چاہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں چاہ نہیں رہا، اللہ جب چاہے گا کرا دے گا. یہی قریش مکہ کے جملے ہوتے تھے کہ بھائی اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، معبودان باطل کی. ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کا کچھ علم نہیں. انہم الا یخرصون، صرف اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اٹکل دوڑا رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، اور کیا ہم نے اس سے قبل انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس ایک طریقے پر پایا، بے شک ہم بھی جو ہے وہ ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے نبی آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. الا قال مترفوها، مگر اس کے جو مترفین ہیں، ان کے جو خوشحال لوگ ہیں، بڑے لیڈ طبقات، بڑے پیسوں والے، انہوں نے یہ کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، ہم تو وہی کریں گے. وانا علی آثارہم مقتدون، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں. قالا ولو جئتکم باہدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی کہ اگرچہ وہ یعنی کوئی راہ بتانے والے، دین حق جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں، ایک سیدھی راہ میں دکھانے والا ہوں، پھر بھی تم اپنے آبا اجداد کی پیروی کرو گے؟ مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو لہذا یہ ہے کہ اتنی قیمتی ہدایت کو چھوڑ کر تم اپنے ضد پر جو ہے وہ اڑے رہو گے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. فانتقمنا منهم، اللہ فرمانے کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ یہاں وفق کر رہے ہیں اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس کی سماعت فرمائیں گے. جزاک اللہ.